بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ارشادات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے مسلمانوں سے شکایت ارشاد فرمایا کہ حق تعالی ہی اپنے دین کے محافظ ہیں ورنہ اس سے پہلے بھی لوگ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں اپنی تمام قوتیں صرف کیے کر گئے مگر کچھ بھی نہ ہوا ارشاد فرمایا کہ حق تعالی ہی اپنے دین کے محافظ ہیں ورنہ اس سے پہلے بھی لوگ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں اپنی تمام قوتیں صرف کر گئے مگر کچھ بھی نہ ہوا اگر اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی محافظت نہ ہوتی اور اس کی حمایت کے لیے حق تعالیٰ وہ جماعت پیدا نہ فرماتے جس کی خبر مخبر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر ہوگا اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی امداد ہوتی رہے گی، کسی کی مخالفت اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ تو آج کل کے ریفارمر اور اوقلا کی سازش اور شر کچھ کم نہ تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ ان سازشوں کو دیکھ کر اسلام بزبان حال کہتا ہے اسلام کو غیروں کی شکایت نہیں، اس کو تو مسلمانوں ہی سے شکایت ہے۔ اب لوگوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اتباع تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اور دل ہی کا اتباع، بھائی اس کو ٹانگ پر نہ رکھو، یا تو سینے سے لگا کے رکھو یا جگہ پہ رکھ دو۔ فرمایا کہ اب لوگوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اتباع تو بالکل چھوڑ ہی دیا اور دل ہی کا اتباع اختیار کر لیا، اور اتباع کرنے کی دو چیزیں تھیں، عقائد اور اعمال۔ اعمال میں تو یہ گنجائش نکال لی گئی کہ ہم مجبور ہیں اور یہ احکام مصلحت وقت کے موافق نہیں، مگر اب عقائد میں بھی خواہش نفسانی کو ترجیح ہونے لگی ہے۔ اعمال کو پہلے ضروری تو سمجھتے تھے مگر تکلیف سمجھ کر ان کے ادا میں قصور کرتے تھے، اب ان کی ضرورت ہی ذہن سے اڑا دی گئی۔ ادائے اعمال کو تو چھوڑا تکلیف کی وجہ سے، مگر ان کے وجوب کے عقیدے میں کیا تکلیف تھی؟ مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی، تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اور اگر کسی لالچ سے تکلیف سے پہنچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا، تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے گا، پھر اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں بھی اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست کر۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اگر اسلام پر قائم رہ کر مان لیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی، تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اور اگر کسی لالچ سے تکلیف سے پہنچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا، تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا، تو مرتے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے گا، پھر اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں بھی اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست فرما۔ اے مسلمانوں، قانون کی وجہ سے تو تم نے خواہش نفسانی کو چھوڑ دیا، یعنی ملکی قانون کے وجہ سے تو انسان قانون پر عمل پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو پولیس پکڑ لے گی یا مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ دنیاوی قانون کے لیے وجہ سے تو خواہش نفسانی کو چھوڑ دیا، اور اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں چھوڑتے، کیا غضب کی بات ہے۔ اگر قانوناً ممانعت ہو جائے تو ایک بھی بہانہ باقی نہ رہے، اور اللہ میاں اگر کسی کام کی ممانعت کریں تو اس میں ہیلے بہانے نکالے جائیں اور ایسی ایسی تاویلیں کی جائیں کہ کہ تاویل کے مرتبے سے نکل کر تحریف تک پہنچ جائیں، یعنی رد و بدل کر دیں احکامات کے اندر، اور اگر بالکل ہی صریح حکم ہو تو اس کا مقابلہ ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم تو یہی تھا مگر اب ضرورت ہے، قانون کے مقابلے میں یہ ضرورتیں کہاں چلی جاتی ہیں، یعنی دنیاوی قانون کے مقابلے میں یہ بہانے کوئی نہیں کرتا کہ فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ قانون پر عمل کرنا مجبوری ہے۔ افسوس، محبت الہی مصلحت دنیاوی کے برابر بھی نہ ہوئی۔ عشق مولا کہ کمز لیلا بود، گوئے گشتن بہرو اولا بود۔ غور کریں تو آج کل احکام الہی کی اتنی بھی تو قدر نہیں جتنی کہ ایک عورت کے احکام کی، احکام الہی خواہ کتنے ہی سہل ہوں اور سراسر مفید اور حکمت ہوں مگر شاق ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں۔ اگر عورت انہی احکام کو کہے جن کو اللہ میاں نے فرمایا ہے تو کچھ تکلیف نہ رہے، بلکہ اگر کبھی ان احکام کو بھی کہے جو اللہ میاں کے خلاف ہیں تب بھی کچھ شاق نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ احکام فی نفسی ہی شاق نہیں، صرف محبت کی کثر ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی کہ اللہ میاں کے سامنے ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے کاتب کی انگلیوں میں قلم، اور غیر کے سامنے لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مسلمانوں، کیا جواب ہوگا اگر پوچھا جائے گا الم آحد الیکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تھوڑا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے، اور دیکھ چکے تھے بہتوں کو اس نے گمراہ کر دیا تھا، کیا تمہیں عقل نہ تھی، اب یہ جہنم موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اگر صرف پوچھا ہی جائے اور دوزخ نہ بھی ہو تو کیا یہ تھوڑا ہے کہ کہا جائے کیوں صاحب ہمارا عہد یاد ہے، ہم سے تعلق قطع کر کے باوجود یہ کہ ہم ہر وقت مہربان تھے اس سے جوڑا، اور جو ہر وقت تمہارا دشمن تھا۔ اللہ سے تعلق توڑ کے شیطان جو اللہ کا دشمن ہے اس سے تعلق جوڑا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ خجالت اٹھانی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دنیا میں تو قاعدہ مسلمہ ہے کہ بھائی کا بدلہ بھلائی کا بدلہ بھلائی، مگر اللہ میاں کے ساتھ معاملہ برعکس کیا جاتا ہے، جس قدر اس طرف سے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اس طرف سے کفران نعمت یعنی ناشکری زیادہ ہوتی ہے، جس قدر ادھر سے ساتھ دیا جاتا ہے اسی قدر ادھر سے قطع کیا جاتا ہے، اور بمقابلہ محسن کے دشمن کی پیروی ہوتی ہے، یعنی محسن کی پیروی، اللہ تعالیٰ محسن ہے، اللہ کی پیروی کرنے کے بجائے دشمن کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ دشمن نے جس چیز کا حکم کر دیا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اور اللہ میاں نے جس چیز کا حکم دیا وہ قدرت سے باہر ہے اور ترقی سے روکنے والا ہے۔ حضرت، یہ چیزیں جن کو نفس ضروری ثابت کرتا ہے ان میں انہماک سے حق تعالی سے بعد یعنی دوری بڑھتی ہے اور غفلت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ شکایت فرماتے ہیں، محبت بھری شکایت فرماتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو بھی دیکھا تم نے جس نے اپنا معبود خواہش نفسانی کو بنایا، ہم کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی اطاعت اختیار کی۔ تعجب ہے کہ اللہ میاں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، احکام کی مصلحتیں بتائیں اور سمجھایا اور خاک نہ سنا، اور نفس نے اندر سے ایک شرہ چھوڑ دیا کہ یہ اس طرح کرو، بس ایسی بیعت کی کہ کوئی ضرورت نہیں دلیل کی اور کچھ حاجت نہیں مصلحت دریافت کرنے کی، جو نفس کی طرف سے حکم ہوا فوراً تعمیل کر لی۔ خواہش نفسانی وہ بری چیز ہے کہ دنیا کی بھی خرابی اور دین کی بھی صدا معصیتیں، کہ ان میں دنیاوی نقصان بھی ہیں، معصیت میں دنیا کی مضرتیں بھی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ میاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک یہ کہ رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہم پر تو تنگی نہیں، میں کہتا ہوں رزق سے مقصود کیا ہے؟ اطمینان، یہ معصیت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اطمینان فراغ قلب کا نام ہے۔ ناجائز طریقے سے کتنا ہی مال حاصل کر لیجئے مگر جو نشاط اور بے فکری قلب کو تھوڑے حلال مال سے ہوتی ہے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، یہ ایسی بات ہے کہ تجربے ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ وجدانی سی بات ہے، معصیت کو چھوڑ کر طاعت اختیار کرو، دیکھو قلب میں کیا بات پیدا ہوتی ہے، آشکارا ہو جائے گا کہ اطمینان یہ چیز ہے۔ ارے غافل، پتھر تو برسوں رہا ہے، امتحان کے لیے ذرا دیر خاک ہو کر بھی دیکھ، جو کبھی نام بھی لے پتھر ہونے کا۔ خاک ہونا وہ چیز ہے کہ خاک ہو کر پتھر ہونا کسی نے قبول نہیں کیا، اور پتھر بتیرے خاک ہو گئے۔ طاعت وہ چیز ہے، یعنی اپنے نفس کو مٹائے، خاک ہونے سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنے نفس کو مٹائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے۔ طاعت وہ چیز ہے، یعنی جو جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، پھر وہ نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ طاعت وہ چیز ہے کہ جب تک کسی نے کی نہیں، جبھی تک وہ علیحدہ ہے، جہاں تھوڑی سی بھی کی پھر طاعت خود اس کو نہیں چھوڑتی۔ فرمایا کہ طاعت وہ چیز ہے کہ جب تک کسی نے نہیں کی، جبھی تک وہ علیحدہ ہے، جہاں تھوڑی سی بھی کی پھر طاعت خود اس بندے کو نہیں چھوڑتی۔ وہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر یہ اوڑ اوڑ کر لپٹتی ہے۔ کر کے دیکھو امتحانن صحیح، میں کہتا ہوں امتحان کرنے سے تو اثر کیا، بھولے سے بھی طاعت اگر ہو گئی تو اثر ضرور کرے گی۔ کپڑا بھولے سے رنگ میں گر جائے تو گو وہ بات نہ آئے گی رنگ کی، لیکن اگر کوئی قصدن رنگتا مگر دھبے تو ضرور پڑ ہی جائیں گے۔ تجربہ ہوا لوگوں کو دھوکے سے طاعت ہو گئی اور اثر ہو گیا۔ طاعت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات گو اس میں غرض صالح نہ ہو مگر انجام کار اسی سے درستی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے علم سیکھا تو تھا غیر اللہ کے لیے، مگر علم خود نہ مانا اور اللہ ہی کا ہو کر رہا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے علم سیکھا تو تھا غیر اللہ کے لیے، مگر علم نے خود نہ مانا اور اللہ ہی کا ہو کر رہا۔ آگ جلاؤ اور یہ قصد کرو کہ لکڑی نہ جلے، یہ قصد نہ کرو کہ لکڑی جلے، تھوڑی دیر میں لکڑی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آگ میں یہ اثر ہے کہ لکڑی میں خود گھس جاتی ہے، آپ کے ارادے پر موقوف نہیں۔ کسی لوگ سے کسی نے کہا کہ دیکھیے صاحب، فلاں آدمی دکھلاوے کا ذکر کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ تو دکھلاوے کا بھی نہیں کرتا، وہ دکھلاوے کا کرتا ہے مگر کرتا تو ہے، کبھی نہ کبھی ذکر اس کے دل میں جگہ کر ہی لے گا، اور تجھے کیا امید ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فالج غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے، یا غفلت کا کلوروفارم سونگ رکھا ہے، اس لیے گناہوں کی سوزش کا اثر نہیں ہوتا، مگر ایک دن یہ فالج اور یہ سن اور بے ہوشی اترے گی، اس وقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ فالج غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے، یا غفلت کا کلوروفارم سونگ رکھا ہے، اس لیے گناہوں کی سوزش کا اثر نہیں ہوتا، مگر ایک دن جب یہ فالج اور یہ سن اترے گا، بے ہوشی اترے گی، اس وقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ مصیبت اور غم کے وقت اس مضمون کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت اور غم اس لیے دیا ہے کہ بندے کا عاجز ہونا اور حق تعالیٰ کا مختار و مالک ہونا مشاہد ہو، یعنی یہ سمجھ میں آ جائے، دل میں بات بیٹھ جائے کہ بندہ بالکل عاجز ہے، اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اختیار بندے کو حقیقت میں نہیں ہے، اور حق تعالیٰ جو ہے مکمل مختار ہیں اور مالک بھی ہیں، تو اس بات کا یقین اور دھیان دل میں بیٹھ جاتا ہے مصیبت اور غم کے وقت۔ فرمایا کہ مصیبت اور غم کے وقت اس مضمون کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت اور غم اس لیے دیا ہے کہ بندے کا عاجز ہونا اور حق تعالیٰ کا مختار اور مالک ہونا مشاہد ہو۔ ارشاد فرمایا کہ واقعات اور حوادث اور تشویشات کونیہ کا علاج صرف توکل اور تفویض اور اپنی خیالی تجویزوں کا ترک کر دینا ہے، نہ کہ تدبیروں کا۔ ارشاد فرمایا واقعات اور حوادث، یعنی حادثات اور ناموافق حالات اور تشویشات، اس کا علاج صرف توکل اور تفویض ہے۔ توکل مانے اللہ پر بھروسہ کرنا، تدبیر کرنا، لیکن اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، تدبیر بھی کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ اور تفویض یہ ہے کہ جو بھی حالات پیش آئیں موافق ہوں کہ ناموافق سب حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد رکھے، یہ تفویض ہے۔ تو فرمایا کہ واقعات اور حوادث اور تشویشات کونیہ کا علاج صرف توکل اور تفویض اور اپنی خیالی تجویزوں کا ترک کر دینا ہے، نہ کہ تدبیروں کا۔ تدبیر ترک نہ کرے تجویز کو، یعنی ایسا ہونا چاہیے، ہم نے یہ کام کیا تو یوں ہونا چاہیے، اس کا یہ فائدہ ہونا چاہیے، تو یہ دل کے اندر یہ باتیں، یہ خیالات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تدبیر تو کرے لیکن تجویز کو چھوڑ دے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ علاج ہے حوادث کا، حادثات کا، اس میں اطمینان اور سکون کا علاج یہ ہے۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر دنیا اللہ تعالی کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر تھی، اس لیے کفار اور فجار کو دنیا خوب دیتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ الی آخر، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے انسان کافر ہو جاتے ہیں تو کافروں کے گھروں کی چھت کو ہم چاندی کی کر دیتے۔ دنیا جب اس درجے بے وقت ہے، پھر اس کے لیے اپنے مولا اور مالک حق تعالی شانہ کو ناراض کرنا کس درجہ نادانی ہوگی۔ نیز اگر اللہ تعالی نے کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے دنیا کی چند روزہ بہار دے دی ہے تو کافروں کی اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے متاع قلیل ثم مأواهم جہنم، یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے چند روزہ بہار ہے، پھر انجام کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے وہ نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے۔ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دنیا سے، ان کی دنیاوی زندگی میں۔ اگر بادشاہ کے ملزم کو ایک ماہ کے لیے مہلت دے، اگر بادشاہ پھانسی کے ملزم کو ایک ماہ کے لیے مہلت دے اور اس مہلت کے زمانے میں خوب اس کو سامان عیش دے دے تو کیا کوئی عقل مند اس کے عیش پر لالچ کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کے صاحبزادے نے، جو انتہائی زاہدانہ زندگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، یہ دو شعر اپنے رفیق ابو عامر بصری کو بطور وصیت کے سنائے تھے۔ یا صاحبی لا تعتذر بتنعمی، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، فالعمر ينفد والنعیم يزول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ اے ساتھی، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں تم سے ختم یا جدا ہونے والی ہیں، اور جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والے ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے۔ نذیر اکبر آبادی کے دو شعر بھی عجیب عبرتناک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ آج پانی پینے کی سنتیں ہیں، دائیں ہاتھ سے پینا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، کھڑے ہو کر پینا منع ہے، بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا۔ تین سانس میں پانی پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، مشک سے منہ لگا کر یعنی دفعتن جس چیز میں سے پانی بہت زیادہ دفعتن اچانک سے آ جائے اور اس میں نظر بھی نہیں آتا ہو تو ایسے برتن سے پانی منہ لگا کر نہ پیئے۔ صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا کڑوا نہیں بنایا۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک سا یعنی تقریباً تین سیر سے کچھ زائد جو کا آٹا تیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چپکے سے اس کی اطلاع کی اور عرض کیا کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے تمام اہل خندق کو کہ 1000 تھے پکار پر جمع کر لیا اور ساتھ لے چلے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہانڈی مت اتاریو اور آٹے کو مت پکائیو جب تک میں نہ آؤں۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور اپنا آب دہن مبارک گوندے ہوئے آٹے میں اور ہانڈی میں ڈالا اور دعائے برکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور بلوا لو اور شوربہ نکال نکال کے ہانڈی میں سے دو، اسے چولہے پر سے اتارو نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 آدمی تھے، قسم ہے خدا کی سب نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسے ہی جوش میں رہی اور آٹا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا۔ سبحان اللہ، تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔